بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، ویورز، رمضان اور ہم پروگراموں کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور پروگراموں کا یہ سلسلہ بنیادی طور پر رمضان کی تفہیم کے لیے ہے، یعنی ہم رمضان کے حکمت کو، اس کے فلسفے کو اور اس کے پریکٹیکل احکام کو سمجھ جائیں. غامدی صاحب، رمضان کے روزے میں عام طور پر یہاں چند ایک ایٹیٹیوڈس ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر لوگ رمضان گزارتے ہیں. کچھ لوگ یوں کرتے ہیں کہ وہ دن بھر سوتے ہیں اور رات کو وہ اپنا کام کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسا کر سکتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر بعض جگہوں میں دکاندار ایسا کر سکتے ہیں، بعض جگہوں میں جو لوگ جن کو اپنے ذاتی کام کرنے ہوتے ہیں وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں. بے شمار لوگ ہمارے یہاں بیکار بھی ہیں، جاگیردار قسم کے لوگ وہ بیکار بھی ہیں، تو اس طرح کے لوگ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، وہ اپنی پوری زندگی کا روٹین ہی بالکل بدل ڈالتے ہیں. اچھا، ایک تو یہ ہے، لیکن جو لوگ اس میں بیکار ہیں وہ پھر رات کو کاٹنے کے لیے کچھ عجیب و غریب قسم کے مشغلے بھی اختیار کر لیتے ہیں، ساری رات وہ موویز دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا، ایک دوسرا پہلو بھی اس کا ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ یوں کرتے ہیں کہ وہ رات کو تو بالکل ٹھیک ٹھاک سوتے ہیں، دن کو اپنا کام کرتے ہیں، لیکن وہ کام ذرا کم کر لیتے ہیں، کافی حد تک کم کر لیتے ہیں، بلکہ اس میں تقریباً کام نہ ہونے کے لیے اکثر سرکاری دفاتر میں بہانہ بھی بنا دیا جاتا ہے کہ جی روزہ ہے، رمضان ہے، تو اس لیے ہم زیادہ کام نہیں کر سکتے. تیسرا ایک ایٹیٹیوڈ بھی ہے، اور یہ تیسرا ایٹیٹیوڈ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری یہاں اسی سوسائٹی میں راج مزدور زمین پائے جاتے ہیں، کھیتوں میں کام کرنے والے کسان پائے جاتے ہیں، اور ان کو جب انسان دیکھتا ہے تو وہ 8 گھنٹے کی پوری مشقت کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو کہیں 150-200 روپوں کی دیہاڑی ملتی ہے. جو لوگ کام کم کر لیتے ہیں یا بیکاری کا وقت گزارتے ہیں، وہ اس بیکاری کے وقت کو گزارنے کے لیے تاش کھیلتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، اور نہ جانے اور کیا کچھ کرتے ہیں. تو اس کے متعلق کیا پسندیدہ رویہ ہے، کون کون سے رویے پسندیدہ ہیں، کیا کرنا چاہیے؟
آدمی کے بارے میں یہ بات ہمیں جان لینی چاہیے کہ وہ اصلاً ارادہ ہے.
جی،
آپ یہ دیکھیے کہ جن لوگوں کا ارادہ روزہ رکھنے کے بارے میں کمزور ہو جاتا ہے،
جی،
ان کے لیے 2 گھنٹے گزارنے مشکل ہو جاتے ہیں.
ٹھیک.
یعنی آپ کسی آدمی کو جس نے پوری طرح اندر سے ارادہ نہ کیا ہو، ابھی ارادہ اور عزم جب آدمی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اس کی قوت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے.
جی،
یہ جب نہیں پیدا ہوا ہوتا تو انہیں حیرت ہوتی ہے کہ تم لوگ 12-14 گھنٹے کا روزہ رکھ کیسے لیتے ہیں.
اچھا،
کئی لوگوں سے آپ کو ملاقات کا موقع ملا ہوگا جو روزہ نہیں رکھتے، آپ انہیں توجہ دلائیں، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے 2 گھنٹے گزارنے مشکل ہیں، 3 گھنٹے گزارنے مشکل ہیں. لیکن وہ جو ارادہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے اصل میں، اور اس ارادے کی پھر آپ تربیت کرتے ہیں.
جی،
یہ کیوں تعلیم دی گئی کہ بچوں کو آپ نماز پڑھانا شروع کریں؟
جی،
یہ کیوں تعلیم دی گئی کہ آپ چھوٹی عمر میں کچھ روزہ رکھوانا شروع کر دیں؟
اچھا،
ہمارے ہاں کی جو تہذیبی روایت تھی اس پہ مائیں اسی عمر سے شروع کر دیتی.
ٹھیک.
اب تو میں نے دیکھا ہے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی کون سا فرض ہوا ہے. یہ انسانی نفسیات سے ناواقفیت پر مبنی.
اچھا،
یعنی آپ اگر عادی نہیں بناتے شروع سے تو پھر کسی چیز کو اچانک اختیار کرنا آسان نہیں ہوتا.
صحیح.
تو جس طرح اس کے لیے ارادہ ضروری ہے، اسی طریقے سے اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو رمضان کے مہینے میں اپنے معمول کے کام کرنے ہیں،
جی،
تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی نبھا دیتا ہے.
صحیح.
مزدوری کرنے والا مزدوری بھی کر لیتا ہے.
جی.
کام کرنے والا کام بھی کر لیتا ہے.
جی.
آپ نے بہت اچھی مثال دی کہ آپ ایک ایسے ملک میں موجود تھے،
جی،
جہاں آپ کو کوئی رعایت نہیں مل سکتی.
کوئی نہیں، بالکل.
جب آپ کو کوئی رعایت نہیں مل سکتی تھی تو آپ کے اندر وہ عزم پیدا ہو گیا ہوگا.
جی.
کہ نہیں، مجھے اب روزے بھی رکھنے ہیں، میں ایک مسلمان ہوں اور مجھے کام بھی کرنا.
جی.
ہے، تو اس کے نتیجے میں آدمی کی قوت بہت بڑھ جاتی ہے.
جی.
اور وہ کام کر لیتا ہے.
صحیح.
میں نے کئی مزدوروں کو دیکھا سخت گرمی کے موسم میں.
جی.
یعنی ہمارے ہاں،
جی،
آج سے کچھ عرصہ پہلے سخت گرمی کے روزے ہوا کرتے تھے.
جی.
ہمیں رکھے ہیں وہ روزے.
جی.
اس میں مجھے اپنے مکان کی تعمیر کے سلسلے میں بعض مزدوروں کو دیکھنے کا موقع ملا. یعنی اینٹیں اٹھا رہے ہیں سخت گرمی میں اور اوپر لے جا رہے ہیں.
اچھا.
اور اس میں ہمارے لیے کھڑا ہونا مشکل ہے.
جی.
لیکن وہ کام کر رہے ہیں اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے.
جی.
تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عزم اور ارادہ انسان کا یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے.
بالکل.
تاہم بحثیت مجموعی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو اگر کوئی مسلمان معاشرہ ہے اور اس کا نظم اجتماعی بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، تو نسبتاً رعایت کا رویہ اختیار کر لینا چاہیے.
ٹھیک.
یعنی جس طریقے سے باقی چیزوں میں آسانی کا ایک رویہ اختیار کر لینا چاہیے، کیونکہ ہر چیز اصل میں اعتدال پر. آپ عزم ارادہ پیدا کریں گے، کچھ لوگوں میں پہاڑ کی طرح پیدا ہو جائے گا اور کچھ لوگ بمشکل اوپر اٹھ سکیں گے.
صحیح.
تو اس کے درمیان میں سوسائٹی کو اپنے معاملات کرنے ہوتے ہیں.
اچھا.
تو یہ کر لینے چاہیے، اور اگر تھوڑی بہت کو معاملات میں تبدیلی بھی کرنا پڑ جاتی ہے تو اس کو ایڈجسٹ کر لینا چاہیے.
اچھا.
کیونکہ عبادت کا موقع فراہم کرنا،
جی،
یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک مسلمان معاشرے کو ملحوظ رکھنی چاہیے.
جی.
تاہم ایسی کوئی چیز اگر نہیں ہے، معاشرے نے یہ سہولت آپ کو نہیں دی، تو اس کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے.
اچھا.
عزم اور ارادے کے ساتھ آپ کام کریں، آپ یہ دیکھیں گے کچھ دیر کے بعد روزہ اور کام دونوں کو نبھانے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بھی دے گا, ہمت بھی دے گا اور استقامت بھی.
اور یہ تاش اور غیبت اور اس طرح کی چیزیں جو
تو بدقسمتی کی بات ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ روزہ کیا چیز ہے, رمضان کا مہینہ کس لیے آیا ہے, اللہ تعالیٰ نے روزے کیوں فرض کیے ہیں, ہمیں اس مہینے سے کیا فائدہ اٹھانا ہے, انسان پر وہ واضح نہیں ہے.
اچھا
یہ تو بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک تقسیم کی ہے, وہ عام زندگی کی تقسیم ہے کہ لغویات سے ایک بندہ مومن کو بچنا چاہیے, لہو کی یعنی کھیل کود کی چیزوں کو ممنوع نہیں قرار دیا گیا. یعنی یہ جتنی چیزیں صاف ستھری کھیل کود کی تفریح کی چیزیں ہیں ان کو لہو کہا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اصلاً ممنوع نہیں قرار دیا.
لغو ممنوع ہے, لہو ممنوع نہیں.
تو یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی جگہ,
فضول چیزیں ممنوع ہیں, جو کھیل کود اور تفریح کی چیزیں ہیں وہ گویا ممنوع نہیں.
وہ ممنوعات میں سے نہیں ہے, یعنی کوئی حرام نہیں ہے.
جی بالکل.
لیکن رمضان کا مہینہ اصل میں یوں نہیں ہے کہ آپ صرف حرمتوں سے بچتے ہیں.
جی
اس میں تو آپ دیکھیں جائز چیزوں پر آپ نے پابندی لگا رہی,
صحیح,
کھا نہیں رہے, پی نہیں رہے, بیویوں سے تعلق نہیں قائم کر رہے. تو جب جائز چیزوں پر آپ پابندی لگاتے ہیں تو پھر آدمی کو نیکی اور خیر میں بھی آگے بڑھنے کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے چاہیے. وہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کا زیادہ حصہ یا تو روزہ رکھ کے کام کرنے میں گزارا جائے جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں,
صحیح,
اور اگر کچھ وقت بچ گیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے, اپنے دین کو سمجھنے, کچھ فکر کرنے, کچھ غور کرنے, کچھ اپنی زندگی پر نظر ڈالنے, کچھ اپنا احتساب کرنے, کچھ اپنے معمولات کو دیکھنے میں بھی گزارنا چاہیے.
ٹھیک, وقفہ ہمیں لینا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں. غامدی صاحب, عام طور پر ہمارے یہاں لوگ رمضان میں اور روزے کے عالم میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. ایک تو تلاوت کے ضمن میں آپ نے یہ بات کر دی کہ تلاوت کا مطلب تو بنیادی طور پر اس کو آہستگی سے پڑھنا ہے, غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ہے. گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر اس کے پڑھنے سے مراد یہ ہوگی کہ ہم اس کا اردو ترجمہ یا اپنی کسی علاقائی زبان میں ترجمہ بھی ضرور پڑھ لیں. اس کے ساتھ میں ایک اور پہلو کی طرف بھی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان زبان سے تھک جاتا ہے گفتگو تلاوت کرتے کرتے. اگر وہ دل میں تلاوت کرے یا پھر آج کل مثلاً کیسٹس ہیں جن کے اندر تلاوت اور اس کا ترجمہ ہے, تو کیا ان سب چیزوں کا اجر و ثواب برابر ہے یا کم ہے؟
بالکل برابر.
اچھا
آپ قرآن سنیں.
جی
میرا تو احساس یہ ہے کہ اب اتنے اچھے قاریوں نے قرآن پڑھ دیا ہے.
جی
اور ترجمہ بھی بہت اچھا بعض لوگوں نے پڑھ دیا ہے.
اچھا
آپ کو مل جائے گا, آپ اسے سنیے.
اچھا
اچھا انسان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ وہ سماعت کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ غور و فکر کی طرف بھی اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے.
اچھا
تو اس وجہ سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں. میں نے تو ایک پہلے پروگرام میں بھی توجہ دلائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات نمودار ہوتی رہتی ہیں اور جو نئی نئی چیزیں وجود پذیر ہو رہی ہیں ان سے آپ باقی زندگی میں فائدہ اٹھاتے ہیں.
اچھا
وہ آپ کے معمولات پر اثر انداز ہوئی ہیں.
جی
آپ یہ دیکھیے نا کہ اب آپ باہر نکل کے سورج کے طلوع غروب کو دیکھتے ہیں, گھڑیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, کیلنڈر بنا دیے گئے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو قرآن مجید کو پڑھنے اور سننے کے معاملے میں تلاوت اگر اچھی ہو گئی ہے تو اس سے کیوں فائدہ نہ اٹھایا جائے؟
جی
آپ تلاوت سنیں, اس کا سننا پڑھنا ہی ہے اصل میں.
جی
اور وہی اجر آپ کو ملے گا, اس میں اطمینان رکھنا چاہیے.
کیا یعنی اس پروگرام کی وساطت سے ہم اپنے تمام ناظرین کو یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ اگر وہ زبان سے تلاوت کرتے ہیں, اگر وہ دل سے تلاوت کرتے ہیں اور اگر وہ تلاوت سنتے ہیں تو ان سب کا اجر و ثواب ایک برابر ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے؟ اور صرف زبان سے تلاوت کرنے میں اگر آپ تھک گئے ہیں تو آپ یہ باقی وینیوز بھی استعمال کر سکتے ہیں.
جی بالکل کر سکتے ہیں, بلکہ میں تو ترجیح دیتا ہوں اس بات کو. میرے خیال میں اگر لوگ اچھا ترجمہ سنیں تو اس کو چونکہ اس کے صحیح سٹریسز کے ساتھ بعض اوقات پڑھا جا رہا ہوتا ہے, جو اچھے پڑھنے والے ہیں اور تلفظ بھی درست ہوتا ہے, تو لوگوں کے علم میں اضافہ ہوگا.
اچھا اس کے ساتھ ایک اور پہلو, وہ یہ کہ اس زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چینلز ایسے ہیں جن سے تراویح بیت اللہ کی یا مسجد نبوی کی نشر ہو رہی ہوتی ہے, تلاوت بھی اس سے نشر ہو رہی ہوتی ہے اور وہ بہت خوبصورت تلاوت ہوتی ہے, تو اگر وہ انسان دیکھے تو اس سے بھی اجر ثواب انسان کو مل جاتا ہے.
بالکل پوری طرح توجہ دے کر اس کو سننا چاہیے.
یا اگر وہ کوئی بہتر درس قرآن سنے یا وہ جیسے ہمارے یہاں یہ پروگرام ہو رہا ہے یہ سنے اور اس طرح, تو یہ تمام پازیٹو ایکٹیویٹیز ہیں جن سے انسان کو اجر ثواب پہنچے گا.
ان سے آدمی دین سیکھتا ہے, دین سیکھنا بجائے خود ایک باعث اجر چیز ہے.
اچھا
لیکن قرآن مجید کا زیادہ سے زیادہ ترجمہ سن چاہیے.
ترجمہ سننا
یعنی
چاہیے.
ترجمہ میں اصل میں آپ خدا کے اپنے الفاظ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں.
اچھا
اگر براہ راست آدمی عربی زبان جانتا ہو تو پھر تو کیا ہی کہنے ہیں.
بالکل
قرآن مجید کی لاہوتی زبان ہے, اس کا ایک خاص اسلوب ہے, اس کا ایک خاص آہنگ ہے
جی.
تو ترجمے میں وہ تو منتقل نہیں ہو سکتا
جی.
ترجمے میں مدعا کم سے کم منتقل ہو جاتا ہے.
بالکل صحیح.
آپ جب کوئی درس سنتے ہیں یا اور اس طرح کی کوئی چیز سنتے ہیں تو یہ اپنی جگہ ذریعہ علم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کسی صاحب علم کی گفتگو سنتے ہیں, کوئی اس طرح کا پروگرام دیکھتے ہیں, اس سے بھی آپ کی معلومات میں, آپ کے علم میں, آپ کی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے. تاہم قرآن مجید کا ترجمہ جس طرح دل کے تارجن چھوڑتا ہے, جس طریقے سے وہ آپ تک براہ راست خدا کی دعوت پہنچاتا ہے, اس کا بدل میری آپ کی کسی گفتگو نہیں ہے.
ایک امریکی پروفیسر جو میتھمیٹکس کے پروفیسر تھے, ان کی آپ بیتی میں پڑھ رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ میرا اسلام سے تعارف اس طریقے سے ہوا کہ جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, وہ پہلے ایک کرسچین اس سے روایت سے تعلق رکھتے تھے, اس کے بعد وہ بالکل ملحد ہو گئے. الحاد کے زمانے میں ان پر جو کچھ بیتی وہ پھر انہوں نے اپنی اس پوری آپ بیتی میں لکھا کہ اس میں کس طریقے سے میں تنہا ہو گیا تھا اور کس طریقے سے مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ الحاد ایک انسان کے لیے کتنی بڑی نقصان دہ چیز ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے. پھر جب آخر میں میں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ قرآن مجید تو بالکل اوپر سے ایک سپیریئر طاقت کی حیثیت سے مجھ سے مخاطب ہے, یہ مجھے جھنجھوڑ رہا ہے, مجھے ڈانٹ رہا ہے, یہ میرے اندر کے تار چھیڑ رہا ہے, یہ مجھے بتا رہا ہے کہ تمہارے اندر فلافلا چیزوں کی کمزوریاں تھیں, ان چیزوں کی کمزوریوں کو تمہیں دور کرنا ہوگا, تو میرے ان تعصبات میں مبتلا تھے, تمہیں ان تعصبات کو دور کرنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر رمضان میں ہم نے قرآن مجید کو بھی اسی طریقے سے پڑھ لیا تو پرابیبلی ہمارے لیے اس کے راستے کھل جائیں گے.
اصل میں یہی تو قرآن کو پڑھنے اور قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کا اصلی مقصود تھا
جی.
لیکن یہ مقصود ہمارے ہاں اصلی مقصود نہیں رہا.
اچھا.
ہم اصل میں ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں
جی.
ہم تذکیر کے لیے, نصیحت کے لیے, حق جاننے کے لیے, ہدایت پانے کے لیے قرآن مجید جس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے اس کو سامنے رکھ کے قرآن پڑھتے ہی نہیں.
اچھا, اگر ایسا ہو جائے, بعض اوقات ہم لوگ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ رمضان میں ہمیں قرآن مجید کو پورا پڑھنا ہے. اب پورا پڑھ لیا جائے تو اس سے بڑی خوشبختی کی بات کیا ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے یہاں بہت سارے لوگ مصروف ہی تو ہیں, اس مصروفیت میں ان کو سارے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا پورا موقع نہیں ملتا. تو اگر ایسا ہو جائے کہ وہ یعنی پورا قرآن پڑھنے کی ان کی خواہش تو اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن وہ قرآن مجید کا ایک حصہ پڑھ لیں, تو کیا یہ بھی ان کی نیت کے حساب سے ان کے لیے کفایت کرے گا؟
آپ دیکھیں, ہمارے پرانے لوگوں نے قرآن مجید کی بعض سورتوں کا انتخاب کیا ہوتا تھا.
اچھا,
آپ نے سنا ہوگا یہ پنج سورہ ہے
جی,
یہ حمائل مرتب کر دیے ہم نے, اس میں دس سورتیں ہیں.
اچھا,
تو وہ مضمون کے لحاظ سے بعض وقت منتخب سورتیں لوگوں کو دے دیتے تھے.
اچھا,
قرآن مجید کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ کسی ایک سورہ کو پڑھ لیجئے
جی,
وہ اپنا بنیادی پیغام آپ تک پہنچا دے.
اچھا اچھا,
یعنی اس کے جو بنیادی مضامین ہیں
جی جی,
کہ تمہارا ایک خالق ہے, تمہیں ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. یہ جواب دہی اچھے عمل کی بنیاد پر ہوگی. اس بنیادی پیغام کو قرآن مجید کی ہر سورہ مکمل طور پر پہنچا دیتی ہے. باقی تفصیلات ہیں, تفصیلات کو آپ جانتے رہتے ہیں, زندگی بھر جانتے رہتے ہیں. تو قرآن مجید کی چند منتخب صورتیں بھی اگر اچھے طریقے سے آدمی پڑھ لے تو وہ قرآن مجید کی دعوت سے, اس کے پیغام سے اور اس کے استدلال سے واقف ہو جاتا ہے.
اچھا, گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی ہر صورت جو ہے یا قرآن مجید کا ہر ایک منتخب حصہ وہ ہمارے سامنے راستہ کھول دیتا ہے اس بات کو آگے بڑھانے کا.
چند مضامین ہیں جن کو قرآن مجید بار بار بیان کر رہا ہے اور جس طریقے سے اعلیٰ ادب میں چیزیں بیان ہوتی ہیں یعنی اسلوب بدل جاتے ہیں, انداز بدل جاتے ہیں, اصلی مضمون وہی ہوتا ہے.
ناظرین, ابھی ہمیں ایک بریک لینا ہے اور بریک کے بعد انشاءاللہ ہم پھر واپس آئیں گے اور غامدی صاحب سے رمضان کے متعلق اور قرآن مجید سے اس کے تعلق کے متعلق کچھ مزید سوالات بھی پوچھیں گے. ناظرین کرام, بریک سے پہلے ہم محترم جاوید احمد غامدی صاحب سے رمضان اور قرآن مجید کے تعلق سے کچھ سوالات پوچھ رہے تھے اور وہ ہمارے سامنے پریکٹیکلی کچھ ایسی باتیں اور کچھ ایسی تجاویز رکھ رہے تھے جن کی بنیاد پر ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو اس رمضان میں سیکھ سکیں. تو میں دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور ان سے کچھ سوالات پوچھتا ہوں. رمضان اور قرآن مجید کا یہ تعلق, یہ تو قرآن مجید نے خود بیان کر دیا, ہمارے لیے بھی یہ راستہ بہت کھلا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو حرز جاں بنانا ہے. غامدی صاحب, آپ یہ بتائیے کہ یہ 24 گھنٹے جو ہمارے پاس موجود ہیں, ان 24 گھنٹوں کو ہم کس طریقے سے تقسیم کریں کہ ان میں قرآن مجید کا زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب بھی ہمیں مل سکے اور ہم اس کو سمجھ بھی سکیں. کون سے اوقات اس کے لیے آپ کی نظر میں زیادہ بہتر ہیں, زیادہ موزوں ہیں؟
اگر آپ اصول میں پوچھیں تو بہترین وقت تو تہجد کا وقت ہے.
جی بالکل,
اللہ نے مقرر کر رکھا ہوا ہے
جی.
اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ان قرآن الفجر کانا مشہودا
جی.
جس وقت آپ فجر کے وقت قرآن پڑھتے ہیں
جی,
تو وہ فرشتے بھی آپ کی تلاوت میں شامل ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے اس وقت کے تو کیا کہنے, لیکن انسانی تمدن میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, تغیرات آتے رہتے ہیں. یہ انسان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے
جی.
معیشت کے ذرائع بہت تبدیل ہو گئے. آج سے 200 سال پہلے تک تمدن ایک ایسے مقام پر کھڑا تھا کہ آپ کوئی عمومی بات کر سکتے تھے. اب اصل میں ہر آدمی کو اپنی ملازمت کے لحاظ سے, اپنے کاروبار کے لحاظ سے, اپنے اوقات کے لحاظ سے اپنے وقت کی خود تقسیم کر لینی چاہیے
جی.
بہتر تو یہ ہے کہ یہ وقت نکالا جائے جس کا میں نے ذکر کیا,
تحجد مثلا سحری سے لے کر فجر کی نماز تک کا,
سحری سے لے کے فجر تک کی نماز کا وقت ہے. فجر کی نماز کے بعد اگر آپ کو موقع مل سکے تو وہ بہترین وقت ہے. یعنی اس وقت دل میں نشاط ہوتا ہے, آپ خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اگر آپ نے مناسب نیند لے لی ہے تو پھر آپ پورے نشاط کے ساتھ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں, سمجھ بھی سکتے ہیں, نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جس طرح کی اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ اگر نماز کے دوران میں تلاوت آپ سنیں قرآن مجید کی یا قرآن مجید کو پڑھیں, تو اس سے آپ کو بڑی حد تک جمعیت خاطر حاصل ہوتی ہے
جی.
خود قرآن مجید نے دیکھیے کیا بیان کیا, ان ناشیت اللیل ہے یا اشد وطن واقوا مکیلا
جی.
یعنی یہ جو رات کے وقت اٹھ کے قرآن پڑھنا ہے
جی.
یہ جمعیت خاطر کا ذریعہ بنتا ہے. یعنی دل کو آپ ایک اطمینان میں لاتے ہیں اور آپ کے اندر اس کو سمجھنے کے بھی داعیات پیدا ہوتے
صحیح.
ہیں لیکن جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ تمدن کی تبدیلی کے نتیجے میں اب ایک ہی نوعیت کے اوقات کے بارے میں بات کرنا ذرا مشکل ہو گیا ہے
جی.
تو لوگ اپنی اپنے حالات کے لحاظ سے وقت کا تعین کر لیں. اور میرا خیال ہے کہ عام آدمی کے بارے میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر وہ 24 گھنٹے میں ایک گھنٹہ بھی اس کے لیے خاص کر لیں
جی.
کہ وہ 24 گھنٹوں میں ایک گھنٹہ دین کو سمجھے گا
جی.
قرآن کو سمجھے گا, وہ دین کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرے گا, اپنا احتساب کرے گا, کچھ غور و فکر کرے گا
جی.
یعنی اس دنیا کو سمجھے گا, اس دنیا کے بعد میں آنے والی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرے گا
جی.
تو یہ بھی بہت کافی ہو جائے.
اچھا, اب اس کے بعد میں ایک اور سوال کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. وہ سوال ایسا ہے کہ بظاہر اس کا تعلق اس پورے پروگرام سے نہیں لگتا, مگر پورے پروگرام سے اس کا تعلق ہے بھی صحیح, اس لیے کہ اسپیشلی میں جس جگہ سے آیا ہوں اس سے اس کا بڑا تعلق ہے. ایسا ہے کہ ہر دفعہ رمضان کے شروع میں ایک بڑا پرابلم پڑتا ہے پاکستان میں بھی اور پورے عالم اسلام میں بھی, اور یہی پرابلم پڑتا ہے ہمیں عید کے موقع پر بھی پاکستان میں بھی اور پورے عالم اسلام میں بھی. وہ یہ کہ پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ 3 دنوں سے شروع ہوتا ہے. کچھ لوگ ایک دن سے شروع کر لیتے ہیں, کچھ لوگ دوسرے دن سے شروع کر لیتے ہیں, کچھ لوگ تیسرے دن سے شروع کر لیتے ہیں. یہی حال عید کا ہے کہ عید کے متعلق بھی اگر میں آپ سے کہوں کہ یعنی پاکستان بالکل 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے سوائے کہیں 50 برس میں ایک آدھ مرتبہ کے, تو اس کا کیا حل ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کیا تھا, بعد میں کیا ہے, اب کیا ہو سکتا ہے؟
یہ بات یہ ہے کہ مہینہ روزے کے لیے مقرر کیا گیا ہے
جی.
یہ مہینہ قمری مہینہ ہے
جی.
اس کی تعین کا جو قدیم طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ آپ نے چاند دیکھا اور روزہ شروع ہو گیا
جی.
چاند دیکھا اور عید ہو گئی. دور جدید میں ہمارے پاس ایسے غیر معمولی ذرائع آ گئے ہیں
جی.
کہ جو آنکھ کی رویت ہے یعنی آنکھ سے چاند دیکھنا, اس کی بجائے علمی رویت نے
جی.
غیر معمولی طریقے سے ترقی کر کے وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ جو دوسری رویت کو حاصل ہی نہیں ہو سکتا
جی.
میں تو جو عام طور پہ روایت سنائی جاتی ہے کہ سومو لرویت ہی وافطر لرویت ہی سنائی جاتی ہے عام طور پر, تو میرے نزدیک تو اس کے سٹریس کو لوگوں نے ٹھیک طرح سمجھا نہیں
جی.
اس میں جو بات بیان کی گئی ہے اس زمانے کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ دیکھو خامخواہ کے جھگڑے میں نہ پڑنا, بس تم نے چاند دیکھ لیا نا روزہ رکھ لینا.
اچھا 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 اچھا,
یعنی جو
یعنی یہ جھگڑے کو چکانے کا ذریعہ,
جھگڑے کو چکانے کا,
جھگڑا بنانے کا ذریعہ
نہ کہ جھگڑا. کیونکہ بات یہ ہے کہ چاند دیکھ لینا آپ کا این ممکن ہے کل کا چاند ہو اور آپ آج دیکھ رہے ہیں
جی,
ممکن ہے کہ آپ بر وقت بادل رہے ہوں اور نہ دیکھ سکیں
صحیح,
پوری کوشش کے باوجود بھی
جی.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو چکا دیا.
اچھا,
مسلمانوں کے اندر نزاع نہیں پیدا ہونی چاہیے
ٹھیک.
انہوں نے چاند دیکھ لیا وہ روزے کی ابتدا کر لیں, چاند دیکھ لیا وہ افطار کر لیں
ٹھیک.
یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی آسمان پر رکھی ہوئی ہے
جی,
بس وہ آپ نے دیکھ لی تو اس کے بعد زیادہ نزاع میں نہ پڑی
جی.
اچھا, کوئی گواہی مل گئی ہے چلیے اسی کو اوپر فیصلہ کر لیجیے
ٹھیک.
یہ نہیں ملی بادل ہو گئے ہیں تو آپ نے کہا کہ ہم تو اصل میں نانو امت رمیہ
جی,
یعنی ہم لوگ کو بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں
جی.
ظاہر ہے کہ عرب کے بدو تھے جو ابتدان زیادہ تر ایمان لائے, تو اس وجہ سے ہمیں زیادہ نزاعات میں نہیں پڑھنا چاہیے. بس سادہ طریقے کے مطابق اگر فرض کر لیجئے کہ چاند نظر نہیں آیا
جی,
تو ہم 30 دن پورے کر لیں گے.
اچھا,
یعنی یہ ساری باتیں تسہیل پر مبنی تھیں
جی,
یہ کوئی
آسانی پر مبنی تھی,
قانون بیان کرنا مقصود نہیں تھا.
اچھا,
یعنی آپ اگر ان جملوں کو آپ جس طرح میں نے ان کو واضح کیا ہے اس روشنی میں پڑھیں گے
جی,
تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ سب کے سب جملے لوگوں کی تسہیل کے لیے بولے گئے ہیں. علمی طریقے سے جب مہینے کی تعین کے ذرائع میسر آ گئے ہیں تو پھر ان کو لازمن اختیار کر لینا چاہیے.
اچھا,
یعنی اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو نماز کے اوقات ہیں
جی,
وہ سورج کے لحاظ سے مقرر کیے گئے نا
جی.
یعنی آپ فجر کے وقت نماز پڑھتے ہیں, آپ زوال کے وقت کے بعد نماز پڑھتے ہیں, مغرب ہے, عصر ہے, یہ سب سورج کے اوقات ہیں
جی.
اب آپ ان کو دیکھتے ہیں, کیلنڈر بنا دیا گیا ہے, گھڑی آپ کے ہاتھ کے اوپر ہے, ابھی ہم اس کو دیکھیں گے اور اس کے لحاظ سے عصر کی نماز پڑھ لیں گے, ظہر کی نماز پڑھ لیں گے. تو جب یہ معاملہ ہم نے قبول کر لیا ہے تو سوال یہ ہے کہ چاند کے بارے میں علمی رویت کیوں قبول نہ کی جائے. پہلی بنیادی بات یہ ہے.
گاندھی صاحب یوں کریں گے کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس موضوع کو بالکل پوری تفصیل کے ساتھ لیں گے, اس لیے کہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, آئندہ انشاءاللہ ہم مزید بہت سارے مزید موضوعات کو لیں گے. مثال کے طور پر ہم جمعۃ الوداع کے موضوع کو لیں گے, ہم عیدین کے موضوع کو لیں گے, ہم صدقہ فطر کے موضوع کو لیں گے, اعتکاف کے موضوع کو انشاءاللہ ہم لیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس موضوع کو بھی لیں گے کہ رمضان کا مہینہ کیسے شروع ہوتا ہے اور پھر عید کا مہینہ کیسے شروع ہوتا ہے اور اس کے شروع کرنے کے جدید ترین وسائل اور ذرائع کیا ہو سکتے ہیں کہ جن کے بنا پر پوری دنیا کے اندر اس میں اتحاد و اتفاق آ جائے. تو انشاءاللہ رمضان اور ہم اس پروگرام کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. آئندہ پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ.